السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک پچھلے ہی ٹاپک کا کنٹینیویشن ہے، یعنی مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹاپک پڑھنے کی توفیق دی اور ہمیں چنا، ان لوگوں میں شامل کیا جو اس کے دین کا علم سیکھ رہے ہیں. ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، ہدایت پر قائم رکھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑ دیا ہے تو کجی میں مبتلا نہ کرے. نماز دراصل ایک ایسا ٹاپک ہے، یعنی صلاح، کہ جس پر پورے دین کی ہماری عمارت کھڑی ہے، یعنی بنیاد اسی پر ہے، سمجھے، دین کی. تو اس لیے ہمارا جو یہ پہلا عمل ہے ایمان لانے کے بعد، جو ایمان کا ثبوت مانگتا ہے، یعنی نماز، تو وہ ہماری درست ہونا چاہیے، اسی لیے ہم اسے پڑھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، بعض فقہی مسائل ایسے ہیں جو دونوں طریقے سے درست ہیں اور جانے پہچانے ہیں، کہ اس طرح سے بھی درست ہے اور اس طرح سے بھی درست ہے. تو آپ دیکھیں، ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ بہت ہی زیادہ شدت پسندی، کہ بس جو ایک چیز ہے اسی کو فالو کرنا ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ واجبات ہیں. فرائض، نماز کے جو فرائض ہے اس میں کوئی قسم کی کمی برداشت نہیں ہوگی، وہ آپ کو ہر حال میں فالو کرنے ہیں. لیکن جیسے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، ہاتھ سینے پر باندھنا یا ہاتھ نیچے باندھنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھنا چاہیے، اگر کچھ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اسی طرح سے آمین زور سے کہنا یا ہلکی آواز سے کہنا، یا پھر رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ہم کسی پر یہ فتویٰ نہیں صادر کر سکتے کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. لہٰذا اس بارے میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کسی کو کچھ بھی کہتے وقت. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ امام ابن القیم جوزی بہت ہی بڑے ایک عالم گزرے ہیں، محدث، فقیہ، اور امام ابن تیمیہ کے بہت ہی مشہور شاگرد تھے. یہ امام ابن تیمیہ کی بہت ساری کتابوں کو انہوں نے خود لکھا، اور ان کی خود اپنی کتابیں بھی بہت ہی مشہور اور بہترین ہیں. اپنی کتاب میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے صلاح کے اوپر، نماز کے لیے، صلاح کے بارے میں وہ کہتے ہیں، تھوڑا سا ہم عربی میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ زیر زبر کی غلطی، کیونکہ بغیر اعراب کے تھے یہ، کہ صلاح کیا کرتی ہے، یعنی صلاح سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. مجلبت للرزق، حافظ للصحة، دافعۃ للاذى، طاردۃ للادواء، مقویۃ للقلب، مبیدۃ للوجہ، مفرحۃ للنفس، مزہبۃ للکسل، منشطۃ للجوارح، شارحۃ للصدر، مغذیۃ للروح، منورۃ للقلب، فحافظ علیہا تربع. تھوڑا سا اس کو اردو اور انگلش میں دیکھتے ہیں. امام ابن القیم سیڈ، صلاح از دا ریزن فار دا سسٹیننس، پرزرو آف دا ہیلتھ، ریپیلر آف دا ہارم، ایکسپیلر آف دا ڈیزیز، دا ٹونک آف دا ہارٹس، اٹ ایلومینیٹس دا فیسز، اینڈ از ہیپینیس آف دا سول، اٹ ٹیکس دا لیزینیس اوے، اٹ ایکٹیویٹس دا لمبس اینڈ آرگنس، اٹ اوپنس دا چیسٹ، اٹ نورشز دا سولس، اٹ ایلومینیٹس دا ہارٹ، سو آبزرو اٹ ٹو ون. یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، یا نماز کیا کیا کرتی ہے یا کرواتی ہے، کہ اس کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے یا رزق ملتا ہے، صحت کی حفاظت ہوتی ہے، اذیتوں کو یہ دفع کرنے والی ہے، دلوں کے لیے ایک ٹونک کا کام دیتی ہے، یعنی تقویت پہنچاتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، چہرے پر نور کا باعث ہے، سستی اور کاہلی کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے، نفس یا روح کی سرشاری اس میں رکھ دی گئی ہے، اور نفس کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کاہلی اور سستی کو دور کرتی ہے، اعضاء کو قوت، نشاط اور فرحت بخشتی ہے، یعنی مزید تقویت دیتی ہے، سینے کو کھولتی ہے، یعنی اس سے شرح صدر ہوتا ہے، روح کی غذا ہے، دلوں کو منور کرتی ہے، لہٰذا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ صلاح کے بارے میں ان کا بہت ہی اچھا ایک پڑھنے کو ملا تھا سٹیٹمنٹ، تو لہٰذا وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا۔ اللہ کرے کہ واقعی میں نماز ہمارے لیے اسی طرح سے ثابت ہو کہ ہمارے دلوں کو منور کرنے والی، ہماری تمام روحانی بیماریوں کو دور کرنے والی، ہمارے چہرے پر روشنی کا باعث بنے اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ جیسے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے مسئلہ نمبر 78 تک کمپلیٹ کیا تھا، پیج نمبر 40 اور مسئلہ نمبر 79 دیکھیے۔ ساری زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جعلت لی الارض مسجدا طہورا و ایما رجل من امتی ادرکته الصلاۃ فلیصلی، متفق علیہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، لہٰذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے لیے نماز کا وقت ہو گیا اور آپ مسجدیں ڈھونڈنے لگ جائیں۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نزدیک میں کہیں مسجد نہیں ہے تو آپ جہاں ہیں وہیں نماز پڑھ لیں، کیونکہ پوری زمین کو آپ کے لیے جائے نماز یعنی مسجد بنا دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی شرعی عذر ہے تب بھی آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یا سفر یا بیماری ہے اس صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے اس صورت میں آپ جہاں ہیں وہاں پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آنا ضروری ہے، کیونکہ باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ جہاں کہیں نماز کا وقت ہو وہ نماز پڑھ لے، بلا وجہ نماز کو ڈیلے نہ کرے یا قضا نہ کرے۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجے زیادہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ یہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے سے کوٹ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا 1000 درجہ زیادہ ملے گا ثواب، 1000 گنا زیادہ، یعنی ایک نماز کا ثواب اتنا زیادہ مل سکتا ہے، اور مسجد حرام کا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ زیارت کرنے یا نماز کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد اقصی آپ جانتے ہی ہوں گے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، تقریباً مسلمان یہاں پر کئی سال تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یعنی مدینہ آنے کے بعد تقریباً 18 مہینے یا 17 مہینے، اور اس سے پہلے مکہ میں بھی رہتے ہوئے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، لہٰذا اس میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری تمام مساجد سے زیادہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد ھذا، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ نجف شریف جاتے ہیں، اور حج کے ٹور میں ان کے ساتھ عراق کا بھی شامل ہوتا ہے ٹور، تو یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ زیارت کے لیے اگر جانا ہے تو بس یہی 3 مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مسجد کی زیارت کی قصد سے آپ سفر نہیں کر سکتے، پھر وہ دین میں نئی چیز ہو جائے گی جس کا ہمیں کوئی سلف صالحین سے یا صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر یہ بات بہت مشہور ہے، کیونکہ جو حج ٹورس والے لے جاتے ہیں مسلمانوں کو، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں یا مدینہ میں 8 دن رہنا ضروری ہے، کیونکہ 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ تو ایکچولی وہ والی جو حدیث ہے 40 نمازوں والی، وہ حدیث من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ کوئی صحیح حدیث سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مدینہ میں 40 نمازیں پڑھی جائیں. اور حج کے موقع پر بھی ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی لا علمی کی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس بات کا صحیح علم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حج کو جاتے وقت مسجد نبوی جانا حج کا حصہ ہے. تو یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ مسجد نبوی جانا حج کا حصہ نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی وہاں زیارت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول سے محبت کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ ہم کو محبت ہے ان سے، اس لیے ہم وہ شہر میں جا رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر رہتے تھے. اور ایک اور بات ہے کہ وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1000 گنا زیادہ ہے، تو لہٰذا اس نیت سے ہم سفر کر سکتے ہیں. ادر وائز اس کے علاوہ یہ کہ 40 نمازیں پڑھنے کے لیے وہاں جانا، یہ کوئی ہمیں صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور حج کے وقت نجف شریف جانا، کیونکہ یہاں عراق میں نجف میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. ایگزیکٹ تو نہیں معلوم، لیکن وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم سب جانتے ہیں جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا تھا. مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. ان اسید بن زہیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال صلاۃ فی مسجد قبا کا عمرۃ، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح. اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے. کیوں اتنا زیادہ ثواب ہے وہاں پر مسجد قبا میں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، مجھے امید ہے انشاءاللہ، تو مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو پہلی مسجد تھی جو اسلام کے بعد جو قائم ہوئی، یعنی پہلی مسجد کی بنیاد پڑی. کیونکہ کعبۃ اللہ تو آلریڈی پہلے سے تعمیر تھا، اور مکہ میں مسلمان کوئی مسجد نہیں بنا سکے کیونکہ وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھا، اس وقت ان کا اختیار تھا وہاں پر. لہٰذا پہلی مسجد اسلام کے بعد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد قبا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 یا 15 دن یہاں پر قیام کیا، اور سب سے پہلے آپ جب وہاں پر داخل ہوئے قبا میں تو وہاں پر آپ نے مسجد بنانے کا اہتمام کیا. یعنی کوئی جلسے جلوس نہیں، کوئی دعوت ہی نہیں کہ چلو مسلمانوں کے رہنما آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے بھی سوچا ہو کہ اچھا فلاں جلسہ رکھ لیتے ہیں، فلاں دن جلوس نکال لیں گے اور پھر دعوتیں ہوتی رہیں گی. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا. اسی لیے سورۃ توبہ میں اس کا ذکر کیا گیا کہ پہلی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، جس کی بنیاد ہی تقوی پر تھی، وہ مسجد قبا ہے. اسی لیے یہاں پر نماز پڑھنے کا اجر دراصل ایک عمرہ کے برابر ثواب بتایا گیا ہے. سبحان اللہ، کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب رکھ دیا نا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اور اگر اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال میں ہمارے لیے اتنا اجر و ثواب رکھ دیا گیا ہے، اور پھر بھی ہم اسے حاصل نہ کریں، تو آپ بتائیے کہ یہ ہماری نادانی نہیں؟ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا گیا کہ مسلمان کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، اور پھر کچھ دن ایسے رکھ دیے گئے کہ جس میں ان عبادات کا اجر اسے بے انتہا ملتا ہے. تو یہ مسلمانوں پر، خاص طور سے امت مسلمہ پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ آپ عمل کریں چھوٹا، لیکن اگر نیت آپ کی خالص ہو اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو تو اس عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے. اب پچھلی دفعہ تو ہم نے پڑھے پچھلی حدیث میں کہ پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن دو چیزوں کو منع کیا ہے خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، کہ یہ دو جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حمام اور قبرستان، یعنی جو واش رومس ہوتے ہیں وہاں اور قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلہا مسجدا الا مقبرہ والحمام، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و دارمی، حدیث صحیح. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے. یہ حدیث صحیح ہے، احمد، ابو داود اور ترمذی اور دارمینے سے روایت کیا ہے. اب دیکھیں کہ کیوں منع کیا گیا ہے، کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ قبرستان اور جو مقبرے ہوتے ہیں جہاں پر قبریں ہیں وہاں پر نہ نماز پڑھو، کیونکہ دھیرے دھیرے پھر یہ جگہیں کیا بنتی چلی جاتی ہیں، قبر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستان یا پاکستان میں جو عرس میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، کسی قبر پر ہی ہوتے ہیں، قبر کو پہلے جو ہے خوبصورت بنایا جاتا ہے، پھر وہاں درگاہ تعمیر کر دی جاتی ہے اور پھر اس کو یہ میلے کی جگہ بنا لیا جاتا ہے، پھر اس کو ہر سال عرس اور میلہ نکالا جاتا ہے، قوالیاں وہاں ہوتی ہیں اور پھر وہ سب خرافات وہاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پھر حفاظت فرمائے ایسی چیزوں سے. اور جتنی بھی جو آج بدعات قائم ہیں یہ ساری یہیں سے شروع ہوئیں، یعنی قوالیوں کو اسلامی سمجھا گیا. آج غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ قوالیاں اسلامی سانگ ہوتے ہیں، جبکہ قوالیوں میں سوائے شرک کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ قبروں پر گائے جاتی ہیں قوالیاں. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اور یہ صوفیزم کی وجہ سے بعد میں، یعنی جب اسلامی تصوف میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، یعنی جو صحیح تصوف اور تزکیہ تھا اس میں جب بگاڑ شروع ہوا تو وہاں سے پھر یہ سارا بگاڑ آتا چلا گیا اور اس میں نئی نئی چیز شامل ہوتی گئیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے جو مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ کچھ نہ کچھ ایک میوزک کا وہ بجاتے رہتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام پر اگر دے رہے ہیں کسی کو انفاق فی سبیل اللہ، خیرات کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ سامنے والا جو ہے کچھ گا بجا کر ہی مانگے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ بھی صوفیزم سے ہی آیا ہے. اور قبروں پر جمع ہو کر میلہ لگانا، عرس کروانا، قوالیاں، یہ سب بھی شرک اور بت پرستی کی ایک قسم ہے، صوفیزم کی پیداوار ہے. اور قوالیوں میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، یہ ساری قوالیاں جس میں شرک اور بت پرستی کے، جس میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیا گیا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ان مقبروں کو منع کیا تھا کہ وہاں نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ پھر بعد میں دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے عقیدت ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ عقیدت اس قدر بڑھتی ہے کہ وہ قبر والوں کو ہی لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں پر اس طرح سے لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنا بھی جو پیری مریدی کا سسٹم ہے یہ سب اسی کی پیداوار ہے، کیونکہ قبروں کو بابرکت سمجھ لیا گیا، وہاں پر پھر میلے لگنے لگے، لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور پھر وہیں پر سارا نظام جو ہے اسلامی نظام درہم برہم کر دیا گیا اور اسلام کا جو عقیدے کو جو ہے بالکل ہی بگاڑ کر رکھ دیا گیا. تو یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو قبرستانوں میں، مقبروں میں یا حمام میں نماز پڑھنا درست نہیں. اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی مرابد الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو مگر اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے. تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ کی جو باتیں بغیر کسی تاویل کے مان لینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوں گی. تو بکریوں کا جو باڑا ہوتا ہے، باڑا کہتے ہیں جہاں پر جانور رکھے جاتے ہیں، تو بکریاں جہاں پر رکھی جاتی ہیں، بغیر جیسے کہ جو ایک چرواہا ہے یا شہر سے باہر رہتے ہیں، وہاں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، تو وہ کہاں نماز پڑھے گا؟ لہٰذا اسے اجازت ہے کہ وہ جہاں بکریاں چراتا ہے وہ جگہ پر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن پھر بھی بہرحال صفائی کا خیال رکھے. لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح قبرستان میں نماز پڑھنا وہاں بھی منع ہے. قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا وہ بھی منع ہے. اور قبر پر مسجد تعمیر کرنا یہ بھی منع ہے. یا مسجد میں قبر بنانا یہ بھی منع ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرده الذی مات فیہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یعنی وہاں پر ہی وہ نماز پڑھتے تھے یا اس کے آگے جھکتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی یہی معاملہ ہے نا، کہ آج بھی ساری جو مجاوری جو چلتی ہے وہ کس کے بل پر چلتی ہے؟ اسی بنا پر کہ قبروں کو یا تو مسجدیں بنا لیا گیا ہے یا وہیں پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وہ آگے جھکتے ہیں اور غیر مسلم وہاں آتے ہیں تو سجدہ بھی کرتے ہیں، جبکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور اب آپ لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا پھر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کیوں موجود ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا اس وقت، مسجد نبوی بازو میں تھی اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا جو کہ مسجد سے لگ کر تھا، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جس میں ابو بکر صدیق نے خود یہ بات سنی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی موت واقع ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وہیں واقع ہوئی اس لیے آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا، جس چارپائی پر آپ سوئے ہوئے تھے اسی چارپائی کے نیچے قبر کھودی گئی۔ اب ابو بکر صدیق کی خواہش ہوئی کہ وہ بھی وہاں پر ان کو اپنے ساتھی کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، لہٰذا ان کو بھی وہاں دفن کیا گیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی اس لیے ان کو بھی وہاں پر دفن کیا گیا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو اتنا حصہ ہے وہ مسجد نبوی میں نہیں آتا ہے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے بازو میں مسجد بنائی ہے، اور نماز جب پڑھی جاتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے، اگر آپ سائڈ میں کھڑے ہوں گے ادھر رائٹ سائڈ میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ قبلہ آپ کا جو ہوگا وہ سامنے ہے، اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پر اللہ کے رسول کی قبر مبارک آتی ہے۔ تو چونکہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی موت واقع ہوتی ہے، لہٰذا وہ وہاں پر اتنا بن گیا، کیونکہ مسجد نبوی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی، تو اب وہ حصہ اتنا چھوڑ کر بازو سے تعمیر کیا گیا ہے، اس کو مسجد میں نہیں لیا گیا اتنے حصے کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہٰذا مسجد میں قبر نہیں بنانی چاہیے یا کسی کو دفن نہیں کرنا چاہیے مسجد میں، یہ غلط ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ان ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، رواہ مسلم۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، نہ ہی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو۔ مجاور بریکٹ میں ہے، ایکچولی قبروں پر بیٹھنا ہی دراصل یہ مجاور کہلاتا ہے، جو قبروں پر بیٹھتے ہیں ان کو مجاور کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے کو منع کیا، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر قبرستان کا جو ایک رواج پڑ گیا کہ قبرستان پر جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں یا پھر جہاں پر قبریں ایسی بنوائی جاتی ہیں تو پھر وہاں پر یہ میلے ٹھیلے شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے منع کیا گیا۔ اور قبرستان بھی جانے کے لیے کیوں کہا گیا کہ صرف موت کو یاد کرنے کے لیے، یعنی قبرستان جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ وہاں سے دیکھ کر آپ کو عبرت آپ حاصل کریں کہ جو ہمارے ہی جیسے زندہ انسان تھے آج وہ کہاں مٹی کے نیچے پڑے ہیں دفن ہیں۔ پھر یہ کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، تو صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے اور موت کی یاد کے لیے قبرستان جانا درست ہے، اس کے علاوہ زیارت کے لیے، وہاں دعا کے لیے، فاتحہ خوانے کے لیے بالکل کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسپیشل قبرستان کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں گئے، اور اگر اللہ کے رسول نے دعا کی تھی تو وہ آپ کا اپنا معاملہ تھا، کیونکہ آپ رسول تھے اور آپ لوگوں کو چاہتے تھے کہ ان کو معافی ملے، لہٰذا آپ نے دعا کی تھی، لیکن صحابہ کرام نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ تو ہمارے یہاں پر یہ جو مشہور ہے کہ ہر جمعہ کا جمعہ قبرستان جانا، والدین انتقال کر جاتے ہیں، زندگی بھر تو والدین کو پلٹ کر نہیں دیکھا، والدین کی نافرمانی کرتے رہے۔ کئی بچوں کو ایسے دیکھا ہے اولاد کو کہ زندگی بھر والدین کی نافرمانی کرتے رہے، والدین ان کی وجہ سے پریشان حال رہے زندگی بھر، لیکن جیسے ہی والدین کی موت ہوئی اب یہی بچے جو تکلیف دیتے رہے والدین کو، اب محبت جتانے کے لیے ہر جمعہ کو جمعہ قبرستان جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جھوٹی حدیث ہے فیبریکیٹڈ وضع کی گئی جس میں کہا گیا کہ ہر جمعہ کے جمعہ قبرستان جانے سے مغفرت ہو جاتی ہے، آپ دعا کریں تو جا کے، یہ بالکل غلط ہے۔ یاسین پڑھوانا یا اس طرح سے قبرستان جا کر ہر جمعہ کو جا کر دعا کرنا یہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی زندگی میں رقیہ، زینب، ام کلثوم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہا، ان سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن آپ کبھی ان کے لیے قبرستان جا کر آپ نے جمعہ کے جمعہ جا کر دعا نہیں کی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کبھی تو پھر ان کے لیے دعا کر دیتے تھے، اور وہ دعا بھی اللہ کے رسول نے خود ہمیں سکھائی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ سلام کیا جانے کے اوپر آپ تو اس دنیا سے جا چکے، ہم بھی آپ سے ان قریب ملنے والے ہیں۔ تو وہ دعا اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو اگر قبرستان جائیں تو صرف اپنی موت کی یاد کے لیے یا عبرت کے لیے جایا جائے، ہر جمعہ کے جمعہ ان کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے یا ان کے لیے دعا کرنے کے لیے مرحومین کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے منع کیا اللہ کے رسول نے کہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھو۔ پھر مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا بتائی گئی ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں پر انڈیا پاکستان میں رواج نہیں ہے مسجد جانے کا، تو لہٰذا خواتین یاد بھی نہیں کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو لوگ سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں رہتے ہیں تو ان کو تو معلوم ہی ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت بڑی سہولت دی ہے خواتین کے لیے، کہ خواتین کے لیے بھی نماز کا انتظام ہے جگہ جگہ، اور خصوصاً رمضان میں تو جانے کا الحمدللہ ہر ایک کو اتفاق ہوتا ہے، اور عام دنوں میں بھی، جمعہ کے دن بھی یا عام دنوں میں بھی اگر آپ نکلتے ہیں باہر شاپنگ کے لیے تو جگہ جگہ مسجدیں ہیں الحمدللہ، اور وہاں پر خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں. تو بہتر ہے کہ دعا یاد کر لی جائے. عن ابی حمید او ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسلک من فضلک. رواہ مسلم. ابو حمید یا ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا مانگے، الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے، الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا طالب ہوں. یہ مسلم کی روایت ہے. یہ دعا آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کروائیے. تو یاد رکھیے گا، یہ پورے ہفتے کے دوران آپ یہ دعا یا تو لکھ کر اپنے دروازے پر لگوا لیں، یا فریج پر لگا لیں، یا جہاں پر بھی آپ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا وہاں پر آپ لگوا لیں، تاکہ چھوٹی سی دعا ہے انشاءاللہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی. تو اس کو لکھ لیں آپ، اور خصوصاً بچوں کو یاد کروائیں یاد سے، یعنی آپ بچوں کو جب یاد کروائیں گی تو آپ کو خود بخود انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اور پھر مسجدوں کو شکایت کا موقع نہ دیں کہ مسجدیں یہ نہ کہیں کہ مسجدیں مرس یا خواہ ہیں کہ نماز ہی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو مسجدیں ہم سے یہ شکایت نہ کریں کہ کوئی نمازی آتا ہی نہیں ہمارے پاس، ہم تو خالی ہیں. اور جیسے کہ اکثر جب بھی نماز کے ٹاپک پر بات ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آتا ہے ہماری پرانی مسجد کے امام تھے، تو عید کے دن جب ظہر کی نماز میں بہت ان کی آواز آنے لگی زور سے، کچھ خطبہ وہ دے رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد، تو جب گھر میں آئے سب لوگ تو پوچھا کہ کیا بات تھی، کیوں امام صاحب ایسا ناراض ہو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا ان کی آواز سے. تو بات جو سننے کو ملی وہ یہ پتہ چلی کہ کل رات تک، یعنی تراویح جب تک ہو رہی تھی تب تک تو سب لوگ مسجد میں موجود تھے، اور مسجدیں بھری پڑی تھیں کہ جگہ نہیں رہ رہی تھی مسجد میں، اتنی فل ہو گئی تھیں مسجدیں. تو امام صاحب اس لیے ناراض ہو رہے تھے کہ آج صبح فجر میں، یعنی عید کی فجر، عید کے دن کی فجر کی نماز میں، وہ کہتے ہیں کہ آدھی صف بھی نہیں بھری تھی، آدھی صف مسجد خالی تھی پوری کی پوری. تو کیا ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نمازیں صرف رمضان میں فرض ہیں یا پھر صرف جمعہ کے دن کی فرض ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف جمعہ کے جمعہ نماز پڑھ لینا چاہیے یا پھر صرف رمضان میں پانچ وقت کی نماز ہی بننا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے ان کی ٹوپیاں نکل جاتی ہیں، داڑھی وہ لوگ بڑھا لیتے ہیں، پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوا داڑھی بھی غائب، ٹوپی بھی غائب. تو ٹھیک ہے، چلیں ٹوپی کی تو کوئی بات نہیں، پہنے نہ پہنے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو مذاق ہو گیا داڑھی کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی اور مسجد کے ساتھ بھی. مسجد اور مسلمان کا تو ایک ایسا ساتھ، ایک ایسا لنک بنا ہوا ہے کہ یہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان کا تعلق مسجد سے نہ ہو. کتنی حیرت کی بات ہے کہ آٹھ دن کے بعد آپ مسجد میں جائیں جمعہ کے جمعہ، اور وہ بھی پہنچتے ہیں ہم جمعہ کو تو کہتے ہیں خطبہ سننے کی کیا ضرورت، امام صاحب ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، کیا ضرورت خطبہ سننے کی، سیدھا جب جماعت کھڑی ہوگی تب جائیں گے. اور پھر وہ گھر میں عین جمعہ کی نماز کے وقت ٹوپی کی ڈھونڈ مچتی ہے، وہ ٹوپی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، عطر کی شیشی نہیں ملتی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کر کے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں نماز کے لیے، بڑی مشکل سے نماز ملتی ہے. جبکہ خطبہ اٹینڈ کرنا آپ کو ضروری ہے، ورنہ آپ کی دو رکعت نہیں ہوئی سمجھے. کیونکہ جمعہ کے دن چار کو دو کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ دو رکعت نماز کا جو اجر رکھ دیا گیا وہ خطبے میں رکھ دیا گیا. تو آج کیا حال ہے ہمارا؟ آج ہماری مسجدیں واقعی میں شکایت کر رہی ہیں. اگر ان کو زبان ہوتی نا تو واقعی میں یہ کہتی ضرور کہ کیوں نہیں آتے مسلمان، کہاں چلے گئے وہ مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم پڑھیں، اور وہی اسی لیے ہمارا ایمان جب تازہ ہوگا نا اس وقت زندہ ہوگا جب ہم سیرت پڑھیں گے، جب ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے کہ ان کا مسجد سے تعلق کیسا تھا، کتنا ان کا دل مسجد میں لگتا تھا. صحابہ کرام کا دل نہیں چاہتا تھا کہ مسجد سے اٹھ کر جائیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزارتے تھے. ہر چیز کے فیصلے وہیں ہو رہے ہیں، تعلیم و تربیت وہیں ہو رہی ہے، تزکیہ وہیں ہو رہا ہے، مشورے وہیں ہو رہے ہیں، سب کچھ وہیں ہوتا تھا الحمدللہ۔ تو یہ مسجد، جب تک یہ مسجد کو ہم اس طرح سے سینٹرز نہیں بنائیں گے، تب تک کہ مسجدوں سے وہ فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمارے اسلاف نے کیا تھا، اس سے حاصل کیا تھا کہ مسجد میں ہمیشہ درس و تدریس کا کام ہوتا رہتا تھا، مسجدوں میں قرآن کی، حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، فقہ پڑھائی جاتی تھی، سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی وہیں ہوتا تھا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ مسجدیں ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں پر، تو پھر الگ سے کچھ اور بوائز کے لیے مدرسے تعمیر کرنے کی کیا ضرورت، اسی سے کام چلائیں، مسجدوں میں ہی وہ درس و تدریس کا انتظام کریں، ٹائم فکس کر لیں کہ یہ فلاں اور فلاں ٹائم بڑوں کی تجوید کے لیے ہے، فلاں اور فلاں ٹائم تفسیر کے لیے ہے، فلاں اور فلاں ٹائم بچوں کے لیے ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، مسجد کو ہم اپنا سینٹر بنائیں۔ جتنا مسجد سے دلچسپی ہوگی، وابستگی ہوگی، اتنا ہی ایمان میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی اور مزید ہمارے نمازوں میں خشوع بھی آئے گا، نمازوں کی پابندی ہوگی، اور اپنے بچوں کو بھی مسجد سے ہم جوڑیں، ہمارے بچے کسی نہ کسی طریقے سے مسجد سے جڑے رہیں، اور یقین جانیے کہ کچھ بچوں کی تو یہ عادت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی سعادت نصیب کرے۔ ایک بچے کے بارے میں کہ وہ لوگ گھر شفٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو بچہ رونے لگا، بچہ کے بڑا اچھا خاصا بڑا لڑکا ہو گیا تھا 17-18 سال کا، وہ کہنے لگا کہ ہم اتنے سال سے 18 سال سے ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس مسجد کو چھوڑیں، اگر گھر لینا ہی ہے تو اسی مسجد کے پاس آس پاس گھر لیجئے، ہم یہ مسجد کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے مسجد سے محبت ہو گئی۔ تو ایسی محبت ہو مسجد سے، تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم بھیجیں گے بچوں کو وہاں پر، بچپن سے بھیجیں گے، عادت ڈالیں گے ان کو، تو یہ واقعات ان کو سناتے رہیں بچوں کو، صحابہ کرام کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، کہ ان کی دلچسپی مسجد سے کیسی تھی، ان کی وابستگی کیسی تھی، کس طرح سے ان کا تعلق تھا مسجد کے ساتھ، اور پھر مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش کریے کہ مسجدوں کو کیسے آباد کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر سے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ ہمارے گھر کے مرد حضرات، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے والد، ان لوگوں نے مسجدوں میں جانا چاہیے، تب یہ مسجدیں آباد ہو سکتی ہیں۔ اور پھر ایک کمپین ہم چلائیں، جگہ جگہ بار بار اس پر دروس ہوں، تقاریر ہوں کہ مسجدوں کی کیا اہمیت ہے، ان کو بتائیں کہ مسجدوں کا کیا مقام ہوتا ہے اسلامی معاشرے میں، تو اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو کسی طریقے سے جوڑیں مسجدوں سے، کہ جاؤ وہاں کی صفائی کر کر آؤ، یا کچھ تو بھی ایسا کام ان کو دیں کہ جس کی وجہ سے مسجد سے ان کا ایک دلی تعلق پیدا ہو جائے، تاکہ مسجدیں آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ دنیا میں ہمارے ہاتھوں ہم مسجدیں بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے ویسا گھر تعمیر فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔